سامعین محترم، بزرگوں اور بھائیوں، حضرات و خواتین، اللہ تعالی کا بڑا شکر ہے اور اسی کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا ہے اور پھر انسانوں میں ہمیں اسلام کی نعمت اور دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی نعمت ان کو عطا فرماتے ہیں جن سے اللہ کو پیار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا پسندیدہ اور منتخب کر لیں۔ دنیا کی دولت اپنے پیاروں کو بھی دے دیتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن اسلام کی دولت اور ایمان کی نعمت صرف اس کو دیتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرما لیں، جس کو اپنا محبوب بنا لیں، اور جس کی قسمت اور نصیب سمر جائیں اس کو اسلام کا راستہ اور اسلام کی روشنی مل جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ ہمیں اسلام کی قدر اور اسلام کی معرفت نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ان سے پوچھیں کہ جنہوں نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کٹوائے اور اپنی اولادوں کو قربان کیا، گھر اور بار چھوڑا، ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، اور ان کو اپنا ایمان اور اسلام بچانے کے لیے دنیا کی ہر چیز کو قربان کرنا پڑا، اور وہ اس کے اوپر کوئی پریشان نہیں تھے بلکہ خوش تھے، نازاں تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے دنیا کی ساری چیزیں دے کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی اسلام کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے اور تیروں کی بچھاڑ کی گئی ہے، ان کی کن پٹی پہ بھی تیر لگتا ہے۔ اس واقعے سے پہلے جو شعر بولتے ہیں ان میں سے ایک جملہ یہ ہے: وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْبٍ مُمَزَّعِي۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی اور پشیمانی نہیں ہے کہ میں اس حال میں قتل ہو رہا ہوں، اس حال میں سولی پہ چڑھایا جا رہا ہوں کہ میں اللہ کے دین اسلام کو ماننے والا ہوں۔ یہ سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ میرے جسم کے ٹکڑوں کے اوپر برکت نازل فرمائیں گے۔ ان کو اس چیز کی کوئی ندامت اور پشیمانی نہیں تھی کہ اتنا ہمارا نقصان ہو گیا ہے، اتنا کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ سمجھتے تھے کہ اسلام جتنا قیمتی دین ہے، اسلام جتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر ساری چیزوں کو نچھاور کر کے یہ نعمت مل جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ سودا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے بلکہ کامیابی کا سودا ہے۔ آئیے، اللہ نے ہمیں یہ اسلام کی دولت مفت میں عطا فرما دی، ایک مسلم گھر میں پیدا ہوئے، اور بچپن سے ہی ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد رسول اللہ پڑھو، یہ کلمہ پڑھ لو، تمہارا خالق تمہارا اللہ ہے اور تمہارا پیغمبر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں محنت نہ کرنی پڑی، پڑوس اور قریب کی مسجدوں میں والدین نے بھیج دیا اور وہاں جا کر قرآن مجید بھی پڑھ لیا، اس کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ اللہ عز وجلال کی آخری کتاب ہے جو ہمارے لیے ضابطہ زندگی ہے۔ بھائیو، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے تھی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ یہ اسلام ایک ایسی قوت تھی، ایک ایسی روح تھی، اور ایک ایسی جرت تھی، اور ایسی ایک زندہ جاوید اسپرٹ تھی کہ جس انسان کے اندر یہ آ جائے پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ اللہ کا سپاہی بن جاتا ہے، اللہ عز و جلال کا فدائی بن جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی کو، اپنے مال کو، اپنی دولت اور اولاد کو اپنا نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ ذوالجلال کا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ اس امت کے سب سے بہترین لوگ، جن کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھیں کہ انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا ہے، جب انہوں نے یہی کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اسی کا اقرار اور اظہار کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، تو بھائیو پھر ان کی زندگی کیسی بن گئی، ان کے اندر کیسی روح پیدا ہو گئی، کیسا ان کا عقیدہ بنا، کیسا ان کا نظریہ بنا، اور کیسے ان کے اعمال کے اندر انقلاب اور تبدیلی پیدا ہو گئی کہ اگر دن کے وقت وہ بازاروں میں ہیں تو وہاں بھی اللہ عز و جلال کی نافرمانی نہیں کر رہے، اگر رات کو گھروں میں مسجدوں میں آتے ہیں تو مسلوں پہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اگر ان کا دن اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی میں گزر رہا ہے تو راتیں ان کی اللہ کے سامنے رونے میں، سجدے میں، رکوع کے اندر گزر رہی ہیں۔ ایسا انقلاب اس اسلام نے پیدا کیا تھا، اسی کلمے نے پیدا کیا تھا جس کو آج ہم بارہا پڑھ رہے ہیں۔ بھائیو، ان کے اندر اسلام نے ایسی روح اور قوت پیدا کی، کیوں کہ اسلام کسی انسان کا، کسی پارلیمنٹ کا، کسی قومی اسمبلی کا بنایا ہوا دین نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے اوپر سے نازل ہوا تھا، اور اس کے ساتھ چمٹنے والے، اس کے ساتھ لگنے والے وہ پوری کائنات سے اوپر جاتے ہیں۔ اسلام انسان کو سر بلند کرتا ہے، جو مسلمان ہو جائے وہ کبھی بھی ذلت اور پستی کا شکار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، کہ اسلام بلندی سے آیا ہے، یہ کسی فقیہ کی رائے نہیں تھی، کسی جبے اور قبے والے کا اجتہاد نہیں تھا، کسی امتی کے اقوال نہیں تھے، بلکہ اسلام کس چیز کا نام تھا کہ جو آسمانوں سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آئے قرآن کی صورت میں، اور حدیث سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور یہ دونوں چیزیں اوپر سے آئیں، اور یہ اوپر کو جانے والی ہیں، جس جگہ پہ ہوتی ہیں یہ پستی اور ذلت میں نہیں ہوتی، بلکہ غلبے کے اندر، قوت کے اندر۔ اللہ ذوالجلال کے ساتھ جب تعلق جڑ جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو انسان سر بلند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کا سفر کرتے ہیں بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے، اپنا تاریخی سفر کرتے ہیں اور کمانڈر ان کا استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں، تو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس کے اندر یہ جملہ بھی تھا کہ لوگو یاد رکھو ہم کمزور تھے، ہم ذلیل تھے، اور یہ قیصر اور کسرا کے بادشاہ ہمیں غلام سمجھتے تھے، ہمیں بدو اور جاہل سمجھتے تھے، لیکن اللہ ذوالجلال نے اگر ہمیں عزت دی ہے، ہمیں غلبہ دیا ہے، اور ہمیں فتح اور نصرت عطا فرمائی ہے تو صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے۔ اور کمانڈروں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو جب تک ہمارے اندر یہ اسلام رہے گا اللہ ذوالجلال ہمیں غالب رکھیں گے، اور جب یہ اسلام ہم سے چلا جائے گا اللہ ذوالجلال ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے۔ میرے بھائیو، اس دور میں اسلام کیا تھا؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ کس چیز کے بارے میں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ اسلام ہے اور یہ چیز غیر اسلام ہے؟ جب تک ہم اس بنیادی چیز کو ہی نہ سمجھ سکیں تو پھر ہم مسلمان کس چیز کے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کس لیے کہلواتے ہیں کہ ہمیں یہ نہ پتا چلے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، کس ضابطہ اور قانون کا نام ہے، کس اصول کا نام ہے؟ تو اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اسلام صرف اس چیز کا نام ہے جو آسمانوں سے وحی کی صورت میں نازل ہوا ہے، اور وہ ایک تو قرآن مجید ہے، اور دوسرا قرآن مجید کی تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز اسلام نہیں۔ بڑے سے بڑا فقیہ ہو، بڑے سے بڑا مقنن اور قانون ساز ہو، بہت بڑا فاتح اور مجتہد ہو، اس کی بات اسلام نہیں بن سکتے، اس کی بات حق کا معیار نہیں بن سکتے۔ اسی کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ بلکہ ایسے مواقع بھی آئے کہ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، جبرائیل امین سے پوچھوں گا اور پھر آپ کو جواب دوں گا۔ ایک یہودی عالم آیا، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کی زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، میں جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، ان سے پوچھوں گا اور پھر پوچھ کر آپ کو جواب دوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے پوچھا، جبرائیل، اللہ کی زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے۔ بھائیو، پتہ چلا کہ ہر چیز کا علم نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اور نہ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے پوچھوں گا اور پھر آپ کو جواب دوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے پاس گئے، اللہ کے پاس گئے اور پھر پوچھا، واپس آئے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے اتنا قریب ہوا، کہ اتنا کبھی بھی قریب نہیں ہوا تھا، اور پھر بھی میرے درمیان اور اللہ عزوجل جلال کے درمیان 70,000 پردے نور کے تھے، اگر ایک پردہ بھی، ایک چمک بھی ظاہر ہو جائے، لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ، تو اللہ عزوجل جلال کے چہرے کی چمک جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے سب کو جلا دے۔ میں نے بڑا قریب ہو کر پوچھا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، بتائیے کہ زمین پہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ تو ہمارے پروردگار نے جواب دیا ہے، خیر بقاع الارض مساجدها وشر بقاع الارض اسواقها، کہ زمین کی جگہوں میں سب سے بہترین جگہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں اور زمین کی جگہوں میں سب سے بدترین جگہ بازار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے بولتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ ہمارا پیغمبر خود نہیں بولتا، اپنی خواہش سے نہیں بولتا، جب تک آسمان سے وحی ناصل نہیں ہو جاتی، بتا نہیں دیا جاتا، اتنی دیر تک ہمارے پیغمبر نہیں بولتے۔ تو بھائیو، آپ پر جو اسلام نازل ہوا تھا وہ اللہ کی وحی تھی، قرآن اور سنت کی صورت میں، اس کے علاوہ آپ کے دور میں کسی چیز کو اسلام نہیں کہتے تھے۔ اور آپ نے جو اپنے ماننے والوں کو وصیت فرمائی تھی وہ بھی یہی تھی، فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بهما، کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگو، میں تمہارے اندر کوئی وراثت اور جائیداد چھوڑ کر نہیں جا رہا، بلکہ میری وراثت دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میں یہ عہد کرتا ہوں، اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں کہ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت اور میری حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، آپ دنیا سے چلے گئے، دین مکمل ہو چکا تھا، دین میں کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی۔ جب آپ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں تو آپ حضرات اس چیز کو بھی اپنا ایمان اور یقین بنا لیں کہ اتنی دیر تک اللہ نے آپ کو اپنے پاس نہیں بلایا جب تک آپ کے مشن کو مکمل نہیں کر دیا۔ آخری حج میں، حجت الوداع کے اندر، 144,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے کے اندر قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ آیت نازل ہوئی تھی اللہ نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو بالکل مکمل کر دیا ہے۔ بھائیو، مکمل کسے کہتے ہیں؟ جس سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکے اور نہ اس کے اندر کوئی چیز داخل کی جا سکے۔ اگر آپ اس میں کوئی چیز داخل کریں گے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ ناقص تھا، آپ نے اس کو مکمل بنا دیا، اور اگر آپ اس سے کوئی چیز نکالیں گے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ مکمل تھا، آپ نے کوئی چیز نکال کر اس کو ناقص بنا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، اعلان کروا رہے ہیں کہ تمہارا دین مکمل ہے اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور یہ دین تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے، یہ دین ادھر ادھر سے نہیں آیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے اگر کوئی ضابطہ زندگی پسند کیا ہے تو میں نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ آپ یہ اعلان کر رہے ہیں اور پھر کتاب و سنت چھوڑ کر اللہ عز و جلال کے پاس چلے گئے، اللہ نے آپ کو بلا لیا، آپ کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا، اور آپ نے آخری جھلک جو مسلمانوں کی دیکھی تھی وہ فجر کی نماز تھی، آخری جھلک۔ آپ بیمار تھے اور فجر کی نماز کھڑی تھی، آپ نے آرڈر دیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ فجر کا دن ہے، فجر کا وقت ہے، سوموار کا دن ہے، آپ نے اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹایا، صحابہ کو دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، آگے ابو بکر صدیق کھڑے ہیں اور پیچھے تمام صحابہ کرام ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو وہ نور کی طرح چمک رہا تھا، ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صحت عطا فرما دی ہے اور آپ مسجد میں آنے لگے ہیں۔ لوگوں نے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے بڑے رویا کرتے تھے، کسی ادھر ادھر کی ان کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ جب لوگوں کی آوازیں سنی کہ یہ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی توجہ کی تو الٹے ہاتھ میں حجرہ مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی نظر آتی ہے۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں کہ آپ آگے آئیں اور امامت کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بڑے خوش ہوئے اور اشارہ کر دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جگہ میں رہیں اور آپ ہی امامت کراتے رہیں۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد زندگی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے ابو بکر کی امامت میں چھوڑا اور خوش ہو کر گئے کہ میں نے اللہ کا پورا دین پہنچا دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں سب کو گواہ بنا کر کہا کہ مجھے بتاؤ، کیا میں نے اللہ کی امانت آپ تک پہنچا دی، اللہ کا دین پہنچا دیا، تمہاری خیر خواہی کر دی اور اس کا حق ادا کر دیا؟ تو تمام مجمع نے کہا کہ ہاں، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم فشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے کہ جو میری ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری طرح ادا کر دی ہے۔ بھائیو، آپ دنیا سے چلے گئے، آئیے اب صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کون سا اسلام نافذ کیا تھا، کس اسلام پہ عمل کیا تھا؟ کیا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا ہو کہ میں چونکہ جنتی ہوں، عشرا مبشرہ میں سے ایک ہوں؟ حضرت ابو بکر نے کہا ہو کہ تمام امت سے ایک نمبر سب سے افضل اور اعلیٰ میں ہوں، اس لیے تم میری بات کو دین سمجھ لو اور میری بات کو قبول کر لو۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی کسی صحابی نے اپنی بات کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی جب تک قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش نہیں کیا, اتنی دیر تک کسی کو حکم اور آرڈر جاری نہیں کیا ہے. بھائیو, آپ کے جانے کے بعد آپ نے زندگی میں کہہ دیا تھا کہ تمہارے اندر اختلاف برپا ہو جائے گا, لوگوں میں فرقہ واریت پیدا ہو جائے گی اور مختلف گروہ بنیں گے. جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر میری سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا. اب کیا ہوا, آپ دنیا سے گئے, سب سے پہلا اختلاف صحابہ کرام میں یہ ہوا کہ آپ فوت ہوئے ہیں یا نہیں, آپ کو موت آئی ہے یا نہیں. اور یہ اختلاف بھی پتہ کس نے کیا تھا؟ ایک بڑے جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا, کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ جس بازار میں عمر بن خطاب گزر جائیں شیطان وہ راستے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ان الحق ينطق على لسان عمر, کہ حق عمر بن خطاب کی زبان پہ بولتا ہے. ان کو ایک مغالطہ لگ گیا, اس لیے کہ معصوم عن الخطا صرف پیغمبر کی ذات ہے. مغالطہ کیا لگا؟ کہنے لگے جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑاؤں. اب عمر بن خطاب کے سامنے بولے کون؟ یہ کس کو ضرورت ہو, اور بات بھی اتنی بڑی کہ جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے میں اس کی گردن اڑاؤں. لوگ بڑے پریشان ہیں اور اونچی اونچی آواز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ رہے ہیں. آخر حق بات کا اعلان کرنے والے بھی اللہ نے اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں. اللہ کی حجت قائم کرنے کے لیے ہر دور کے اندر اللہ نے اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے ہیں, عمر بن خطاب سے مخاطب نہیں ہوتے تاکہ آپس میں کوئی جھڑپ نہ ہو جائے, بڑے سمجھدار اور صاحب فراست تھے. یہ باتیں سن کر سیدھے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف لے آئے اور کیا کہنے لگے, یا ایوہ الناس, اے لوگو. جب یہ آواز دی تو سارے لوگ بیٹھ گئے, عمر بن خطاب نے بھی کان کھڑے کر لیے کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں یا ایوہ الناس, اے لوگو, تو ہم خلیفہ رسول کی بات سنیں. انہوں نے کیا تاریخی جملہ انہوں نے فرمایا, کہا الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اے لوگو, غور سے سن لو, جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا, ان کو اپنا الہ مانتا تھا, وہ جان لے کہ اس کا الہ فوت ہو چکا ہے اور اس کو موت آ چکی ہے. کتنا زبردست جملہ ہے کہ عقیدے کے بارے میں کوئی لچک نہیں رکھی. حالانکہ ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں چلو جی کوئی ایسا لفظ بول دیتے جو ایسے فتنے کا باعث نہ بن جائے, ناراضگی کا باعث نہ بن جائے. عقیدے کے معاملہ میں میرے بھائیو کوئی لچک نہیں ہے, کوئی مداہنت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کے بارے میں تو کہا تھا, جب ابو طالب نے کہا کہ قریش کے سردار میرے پاس آئے ہیں, آپ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر کچھ لچک پیدا کر لیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے. کہنے لگے اے چچا, آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں یا ساتھ دیتے رہیں, لیکن یاد رکھیں اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے, دوسرے پہ سورج رکھ دیا جائے, میں پھر بھی ایک اللہ کی توحید کا اعلان کرنے سے باز نہیں آؤں گا. کوئی لچک نہیں ہے عقیدے کے اندر, توحید کے اندر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے کان کھول دیے, کہا الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت, اور جو اللہ کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ عز و جلال ہمیشہ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. معبود اور عابد میں یہی فرق ہے. خالق اور مخلوق میں یہی فرق ہے، ایک سچے معبود میں اور جھوٹے معبود میں یہی فرق ہے کہ سچے معبود کی صفت یہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور زندہ ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ اس کو کبھی نیند آتی ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات نہیں کی بلکہ قرآن کی آیت پڑھی، کہا اللہ نے فرمایا ہے انکا میتن و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا امت فہم الخالدون۔ وہ آیات پڑھی جس کے اندر اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کیا تھا۔ جب عمر بن خطاب نے یہ آیات سنی پانی پانی ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے مجھے تو یہ آیات میرے ذہن میں نہیں تھی، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آیات ابھی ابھی آسمان سے نازل ہو رہی ہیں اور ابھی ابھی مجھے ان کا پتہ چل رہا ہے۔ اسی وقت اپنی بات کو چھوڑ دیا، اپنے عقیدے کو بدل لیا کہ پیغمبر کو موت نہیں آتی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق بات کو تسلیم کر لیا، اس لیے کہ اس کے پیچھے قرآن کے دلائل تھے۔ میرے بھائیو یہ بھی اختلاف ہوا کہ آپ کو دفن کس جگہ پہ کیا جائے۔ جب صحابہ کرام نے یہ حدیث پیش کی کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ پیغمبر جس جگہ پہ فوت ہوتا ہے اسی جگہ پہ اس کو دفن کیا جاتا ہے، یہ اختلاف بھی ختم ہو گیا۔ یہ بھی اختلاف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس طرح دیا جائے۔ جب اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے ان کے کپڑے نہ اتارے جائیں اور ان کو برہنہ نہ کیا جائے، تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا، کسی نے بعد میں اختلاف کیا ہی نہیں ہے۔ اس چیز میں بھی صحابہ کا اختلاف ہوا کہ اسامہ بن زید کے لشکر کو شامیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا جائے یا روک لیا جائے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جس لشکر کا جھنڈا، جس لشکر کا امیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، میں آپ کی سنت اور وصیت کی مخالفت نہیں کر سکتا، اگر مجھے یہ ڈر بھی ہو کہ جنگل کے درندے میرا گوشت نوز کر کھا جائیں گے اور آسمان فضا کے پرندے میرے جسم کا گوشت کھائیں گے، میں پھر بھی اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ وہ لشکر بھی روانہ ہو گیا۔ میرے بھائیو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس دین پہ تھے، کس فقہ پہ تھے؟ کیا کوئی بھائی میرا یہ کہہ سکتا ہے کہ سارے صحابہ وہ حنفی مذہب کے تھے؟ آپ حضرات ذرا غور کریں نا کہ جو اسلام کے اندر اس وقت گروہ بندی بنی اور جنہوں نے جس نے یہ اسلام کو ذلیل کر کے رکھا اور مسلمانوں کی ہوا اکھاڑ دی اور مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق کو پیدا کیا کہ فلاں کا یہ امام ہے، فلاں کا وہ امام ہے، کوئی شافی بن گیا ہے، کوئی حنبلی بن گیا ہے، کوئی حنفی بن گیا ہے، اس فرقہ واریت میں سے آپ مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ صحابہ کرام کا کون سا مذہب تھا؟ کیا وہ حنفی مذہب پہ تھے؟ کیا وہ شافی مذہب پہ تھے؟ کیا وہ مالکی مذہب پہ تھے یا ان کا کیا مذہب تھا؟ بھائیو ان کا ان چار مذہبوں میں سے کوئی مذہب نہیں تھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ ان چار مذہبوں کے امام تو اس وقت ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ 150 ہجری میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا سے جانے کے 150 سال بعد فوت ہوتے ہیں، اس وقت تو ان کی ولادت بھی نہیں تھی۔ امام احمد بن حنبل 240 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، امام مالک 169 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ 220 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، یعنی کوئی امام 150 سال بعد آتا ہے اور کوئی امام 250 سال بعد آتا ہے اور کوئی امام 200 سال بعد آتا ہے. اس وقت تو کسی امام کی فقہ نہیں تھے. اس وقت لوگ صحابہ کرام کس اسلام پہ چل رہے تھے, کس اسلام کو مانتے تھے, کس چیز پر عمل کرتے تھے, کس طریقے پہ نمازیں پڑھتے تھے, کس طریقے پہ روزے رکھتے تھے, کس طریقے پہ ان کا عقیدہ تھا اور کس طریقے کے اوپر وہ اللہ عز و جلال کی عبادت کرتے تھے. کاش کہ آپ اس بات کو اگر سمجھ جائیں تو آپ کو حق کا راستہ نظر آ جائے, جنت کی منزل آسان ہو جائے گی اور حق کو پہچاننا آسان ہو جائے گا. آئیے میں کھول کر آپ کو بتاتا ہوں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام, تمام تابعین اور تمام ائمہ کرام صرف اس چیز کو دین سمجھتے تھے جس کو قرآن کہتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتے ہیں. میرے بھائیو, میں اس المناک حقیقت کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب امت کے اندر انتشار پیدا ہوا, یہ اللہ کا ایک قانون تھا. آپ نے اس چیز کی پشین گوئی کی تھی کہ لوگوں میں اختلاف ہوگا, اختلاف ضرور ہوگا. آپ نے فرما دیا تھا کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے تھے, عیسائیوں کے 72 فرقے بنے, وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً, اور آپ نے پشین گوئی فرمائی کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اختلاف تو ہوگا, لیکن کیا ہم اس اختلاف کو دیکھ کر ہم حق کے تلاش اور جستجو کو چھوڑ دیں؟ ہم کہیں جی اختلاف تو ہو گیا ہے, اب پتہ نہیں حق کہاں ہے, یا یہ کہہ دیں کہ سارے ہی حق ہیں. یہ بھی ایک شیطان کی بہت بڑی سازش ہے, شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے کہ کوئی یہ سوچ لے کہ سارے صحیح ہیں, سارے ٹھیک ہیں, یہ 73 کے 73 ہی سب صحیح ہیں. میرے بھائیو, یہ غلط بات ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا تھا کلہم فی النار, میری امت کے 73 گروہ بنیں گے اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے, الا واحدہ تن مگر ایک. اس لیے اگر کوئی بھائی اس غلط فہمی میں شکار ہے کہ سب کو صحیح کہتا ہے تو وہ جان لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلا رہا ہے. آپ فرما رہے ہیں کلوہا فی النار, کہ سب جہنم میں ہیں الا واحدہ, سوائے ایک کے, اور وہ کہہ رہا ہے جی سارے صحیح. کوئی اگر قبر پہ سجدہ کرتا ہے, مشرق ہے, قبر پرست ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. کوئی صحابہ کا دشمن ہے, ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتد اور جہنمی کہتا ہے, کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب صحیح ہوں؟ اب وہ ایک جماعت, ایک گروہ جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ صرف وہ فرقہ ناجیہ ہے, طائفہ منصورہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کی کوئی نشانی تو بتا دو, ہمیں پتا تو چل جائے, سب کو صحیح نہ کہتے رہیں, کوئی ان کی واضح علامت تو بتا دو. آپ نے اپنی امت کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا, کسی ابہام میں نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی, جو لوگ اس عقیدے پہ ہوں گے, اس دین پہ ہوں گے جس دین پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. اب آپ اور آپ کے صحابہ کس دین پہ تھے, وہ کس امام کی فقہ پہ تھے یا کس امام کے عقیدے پہ تھے؟ کیا اس وقت نقشبندی, سوروردی, چشتی, قادری ان کا کوئی نام و نشان تھا؟ یہ تو سارے کے سارے باپ کی پیداوار ہیں. اور آپ فرما رہے ہیں ما انا علیہ واصحابی الیوم, کہ جس پر آج میں اور میرے صحابہ جس کے اوپر ہیں اس پر چلنے والے حق پہ ہیں اور نجات پانے والے ہیں. میرے بھائیو, میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت سوائے قرآن اور سوائے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی چیز نہیں تھی. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہر دور کے اندر اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں, ایسی جماعت کو قائم رکھا ہے کہ جنہوں نے اس چیز کو دین سمجھا ہے, اسی پر اپنا عقیدہ رکھا ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے, ائمہ دین تھے, تابعین تھے, اور ان کو اہل حدیث کہتے ہیں, ان کو سلفی بھی کہتے ہیں, کہ صحابہ کرام کے طرز عمل پہ چلنے والے۔ اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ جو صرف قرآن اور سنت کو اپنا دین مانتے ہوں، جس طرح صحابہ کرام نے مانا تھا، ہم نقش بندی اور چشتی وظیفے کرنے کے قائل نہیں، ہم کسی کی فقہ کو دین کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہمارا آج بھی وہی دعویٰ ہے کہ لوگوں، اگر اسلام ہے تو صرف قرآن اور سنت ہے، اگر نجات کا راستہ ہے تو صرف قرآن اور سنت ہے، اگر عزت چاہتے ہو، دنیا میں غلبہ چاہتے ہو اور آخرت میں جنت چاہتے ہو، تو وہ آج بھی صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے۔ بھائیو مجھے بتائیے، اس میں کیا نقص تھا، اس میں کیا جرم تھا، ہم نے کیا جرم کیا ہے، ہم نے کون سا ایسا کوئی نعرہ اور دعویٰ کیا ہو جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو؟ ہم نے تو لوگوں کو اسی چیز کی دعوت دی، بدعات سے دور کرنے کی کوشش کی، خرافات کی تردید کی، شرک اور قبر پرستی کی تردید کی، ان عقائد اور خرافات کو رد کیا جو اس امت کے اندر جہالت اور ضلالت کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے۔ آخر ہمارا قصور تو آپ بتائیں۔ یاد رکھیں، پروپیگنڈا میں بڑا زور ہوتا ہے، پروپیگنڈا میں بڑا زور ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ پروپیگنڈا ایسے شخص کے بارے میں کیا گیا جو اس کائنات کا سب سے حسین و جمیل اور سب سے اللہ کو پیارا، سب سے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پروپیگنڈے کا کیا ہے، لوگ اٹھتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اب سب سے عظیم ہستی اور سب سے بڑا حق اور سچ، اس کے خلاف پتا کیا پروپیگنڈا ہے؟ کسی نے کہا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ مجنون اور پاگل ہو گیا ہے، کسی نے کہا یہ دیوانہ ہے، کسی نے کہا یہ شاعر ہے، کسی نے کہا یہ کاہن اور جادوگر ہے، کسی نے کہا کہ یہ فتنہ باز ہے، اس نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، گھر کو گھر سے لڑا دیا، برادری کو تقسیم کر کے رکھ دیا، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ یہ تو اتنا ظالم ہے کہ اس نے اپنے خاندان کو غزوہ بدر، جنگ بدر کے اندر مروا کر رکھ دیا تھا۔ یہ بڑا پروپیگنڈا تھا، اور پروپیگنڈا اتنا کام کرتا ہے، اتنا کام کرتا ہے کہ لوگ جب مکہ میں آتے تھے نا، اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر مکہ میں پتا کیسے داخل ہوتے تھے، کانوں میں انگلیاں لے کر، روئی ڈال کر۔ لوگ کہتے تھے دیکھنا، ایک یہاں جادوگر رہتا ہے، اس کی بات نہیں سننی، اگر بات سن لی تو اتنا زبردست جادوگر ہے کہ پھر آپ اس کے ہو کر رہ جائیں گے، بات نہیں سننی، کانوں میں روئی رکھی ہوئی ہے۔ ابو ذر کے بھائی آئے ہیں، کانوں میں روئی رکھی ہوئی ہے۔ ایک بوڑھی اما اپنا سامان اٹھا کر مکہ شہر کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے کہ یہاں ایک جادوگر ہے، اگر تجھے مل گیا تو تیرے گھر کو برباد کر دے گا۔ میرے بھائیو، پروپیگنڈا اپنے اندر اثر تو رکھتا ہے، لیکن یہ عارضی ہوتا ہے، وہ چھٹ جائیں تو پھر انسان اس طرح کا گرویدہ ہوتا ہے، اس طرح کا غلام بن کر رہ جاتا ہے کہ ساری زندگی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت سمامہ بن اوسال کو دیکھیں، اس کے اندر پروپیگنڈے نے اتنا زہر بھرا تھا کہ جب اسلام میں نہیں آیا تھا تو کہتا تھا مجھے اگر کوئی بدترین شکل نظر آتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے کوئی گندا شہر نظر آتا ہے تو وہ مدینۃ الرسول ہے، نعوذ باللہ، اور مجھے کوئی سب سے برا دین نظر آتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ لیکن جب قریب ہوا، یہ پروپیگنڈا تھا، جب حقیقت کو دیکھا تو پھر اس نے کیا کہا، کہنے لگے اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے جتنا چہرہ آپ کا حسین و جمیل لگ رہا ہے میں نے پوری کائنات میں کسی کا نہیں دیکھا، اور جتنا خوبصورت شہر آپ کا مجھے لگتا ہے میں نے کوئی شہر نہیں دیکھا، اور جتنا پیارا اور محبوب آپ کا دین ہے میں نے کوئی دین نہیں دیکھا۔ بھائیو، ہمارے خلاف اس برے صغیر پاک و ہند میں نہیں بلکہ عرب کے علاقے میں بھی، پوری دنیا میں بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ لوگ اولیاء کے گستاخ ہیں، یہ نبی کے گستاخ ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، ان کی باتیں نہ سنو، یہ تو نبی کو مانتے نہیں۔ کئی بھائی جب قریب آ جاتے ہیں نا، اور ہم ان کو رسول اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی بات ہی نہ سنو، یہ تو گستاخ ہیں، اماموں کو بھی نہیں مانتے، اولیاء کے بھی گستاخ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گستاخ ہیں، سب کے گستاخ. انگریز نے اس پروپیگنڈے کو ہوا دی اور وہابی کے نام سے، غدار کے نام سے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا اور پھانسیوں پہ لٹکایا گیا. کسی نے کہا جی یہ بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھیں، غور سے سن لیں، ہمارا کوئی جرم نہیں تھا، ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، ہم نے اسی دعوت کو پیش کیا تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے. کیا اس سے اللہ کی گستاخی ہو گئی؟ کیا اس سے اولیاء کی گستاخی ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے؟ آئیے مجھے بتائیں، کیا قرآن مجید کی آیات اس چیز پہ دلالت نہیں کرتی تھی؟ یہ قبر پہ سجدہ کرنا شرک نہیں ہے، قبر والوں سے مانگنا شرک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے خلاف نہیں ہے، تو شرک کہتے کس کو ہیں؟ قرآن کہتا ہے فاسجدوا للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرو. قرآن کہتا ہے اللہ کے سامنے جھکو. قرآن کہتا ہے وان المساجد للہ، کہ مسجدیں اور سجدے یہ صرف اللہ کے لیے ہیں. اس میں ہمارا کیا جرم تھا؟ اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ اگر ہم نے یہ کہا کہ پیغمبر کو اللہ کا درجہ نہ دو، جب لوگوں نے کہا وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، دونوں ایک ہیں، عرش پہ جائیں تو خدا بن جاتا ہے اور مدینے میں آئے تو مصطفیٰ بن جاتا ہے. بھائیو اس شرکیہ عقیدے کو اور حلول اور وحدت الوجود کے عقیدے کو رد کرنے کے لیے ہم نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، یہ آیات پڑھ لو کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں انسان ہوں، بشر ہوں، اللہ نہیں ہوں، اللہ کے نور سے نور نہیں ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. بھائیو یہی دعوت ہم نے پیش کر دی، یہی ہم نے لوگوں سے کہہ دیا. اس میں کس پیغمبر یا کس نبی کی گستاخی ہوئی ہے؟ اور پھر ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ پیغمبر کا گستاخ نعوذ باللہ کبھی بھی نہ مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ اس کو جنت نصیب ہو سکتی ہے. افسوس ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے، آپ کی سنت کے لیے لڑے، آپ کی حدیث کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں رسالت کو اجاگر کرنے کے لیے قربانیاں دیں، آج ہم کہیں جی یہ گستاخ رسول ہے. کوئی گستاخی کا معیار بھی ہونا چاہیے نا کہ گستاخی کہتے کس کو ہیں. میرے بھائیو کیا ہماری گستاخی یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ ہر فقیہ اور مجتہد کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، آپ کی حدیث ہم نہیں چھوڑیں گے؟ کیا یہ گستاخی ہے؟ ہم نے کہا کہ اگر حق نکلتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے، معصوم عن الخطا ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو کیا یہ آپ کی گستاخی ہے؟ جب ہم نے یہ کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھیں گے، رفع الیدین کریں گے اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، تو یہ گستاخی ہوگی؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر کسی امام کا فتویٰ چھوڑ دینا امام کی گستاخی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو چھوڑ دینا یہ آپ کی گستاخی نہیں ہوگی؟ یعنی عجیب یہ تماشا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں جی یہ اس لیے ائمہ کے گستاخ ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات نہیں مانی اس لیے گستاخ ہو گئے، تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا حنفی لوگ امام شافی رحمہ اللہ کی ساری باتیں مانتے ہیں؟ وہ پھر ان کے گستاخ ہو گئے. کیا امام احمد بن حنبل کی باتیں سب حنفی مانتے ہیں؟ وہ پھر ان کے گستاخ ہو گئے. کیا امام مالک کی ساری فقہ کو مانتے ہیں؟ پھر امام مالک کے گستاخ ہو گئے. اور سب سے بڑی گستاخی یہ ہوئی کہ غیر معصوم امام کی بات کو مان کر معصوم عن الخطا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑا، اس سے بڑی اور کیا گستاخی ہو سکتی ہے؟ چلو ہمیں یہ منظور ہے کہ اگر کسی امتی کی نافرمانی ہو بھی جائے تو خیر ہے، اگر ہمارے اوپر یہ الزام ہے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک بات کو دو بات کو انہوں نے قبول نہیں کیا، چلو کوئی بات نہیں ہم مان لیتے ہیں کہ نہیں قبول کیا، ہم نے ابو حنیفہ رسول اللہ تو نہیں پڑھا تھا، اللہ نے ہمیں تو نہیں کہا تھا کہ ان کی ہر بات کو مانو، لیکن قیامت کے دن جب کسی حنفی سے پوچھا جائے گا کہ تیرے سامنے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہو گئی تھی، صحیح بخاری کے اندر موجود تھی، اس کو تسلیم کیوں نہیں کیا تھا؟ تو پھر اللہ عز و جلال کے سامنے کیا جواب ہوگا؟ کسی امتی کا نافرمان بن کر تو آدمی نجات پا سکتا ہے، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان بن کر کوئی نجات کا راستہ رہ جاتا ہے؟ بھائیو ہماری یہی دعوت ہے، ہماری کوئی نئی دعوت نہیں۔ کہتے ہیں جی یہ نئے پیدا ہو گئے، یہ محمد بن عبد الوہاب کے مقلد ہیں۔ یاد رکھیے ہم تو محمد بن عبد الوہاب سے بڑے اماموں کی تقلید نہیں کرتے، تو ان کی کیا تقلید کریں گے؟ ہمارے اوپر وہابیت کا الزام انگریز نے لگایا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ چلو دشمن بھی کوئی لفظ بولے تو وہ بھی اس کی زبان سے صحیح نکلاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتے تھے، نہ ہم اپنے آپ کو فرقہ کہتے ہیں، انگریز نے اور توحید کے دشمنوں نے یہ الزام لگایا، تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے تو یہ بھی ہمیں قبول ہے۔ وہابی کا معنی ہے جو ایک اللہ کو مانتا ہو، کسی اور کی پوجا نہ کرتا ہو، چلو آپ کے کہنے پہ ہمیں یہ بھی قبول ہے، ورنہ ہم اپنے آپ کو اس لفظ سے یاد نہیں کرتے ہیں اور نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ بھائیو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک عالم دین، مصلح اور توحید کے داعی ضرور تھے، ہم ان کے لیے رحمت کی دعائیں ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنا امام، پیشوا اور ان کی ہم تقلید نہیں کرتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اتباع کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی جرم ہے، کوئی قصور ہے تو آپ ہمیں بتائیں، اس میں کوئی گستاخی ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ یہ تمام ائمہ کی تلقین یہی تھی، وہ یہی کہتے تھے کہ لوگوں جب ہماری بات پہنچے اور پھر تمہارے پاس ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچے تو ہماری بات کو چھوڑ دو، دیوار پہ مارو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لو، کیا اس میں کون سا جرم اور کون سا گناہ ہم نے کر لیا ہے؟ بھائیو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص کسی اللہ کے ولی کا گستاخ ہے اس کی اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ہم کسی کی گستاخی نہیں کرتے۔ تمام ائمہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں رحمہم اللہ، اللہ ان پہ رحمت فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، انہوں نے اپنے اپنے ذہن سے اور اپنی محنت سے دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہیں۔ اللہ کی ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں ہوں تمام ائمہ کے اوپر اور ائمہ اربعہ کے اوپر، وہ اللہ عز و جلال کے محبوب اور دین کے خادم تھے، لیکن ان کو نبی اور رسول کا درجہ نہ دیجئے، یہ دین نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کیجئے۔ بھائیو آخری بات یہ ضرور گزارش کرتا جاؤں گا کہ آئیے ایک پلیٹ فارم پہ امت مسلمہ کو اکٹھا کریں، ایک دین کے اوپر امت مسلمہ کو اکٹھا کریں، اور یاد رکھیں تمام امت مسلمہ کے اتحاد کا نسخہ وہ صرف اور صرف ہمارے پاس، کسی اور کے پاس نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم اتحاد امت کا جو ہم نظریہ پیش کرتے ہیں اور جو فارمولہ پیش کرتے ہیں وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے خالق اور مالک کا آسمانوں سے نازل کرتا ہے۔ یہ اتحاد امت کا فارمولہ ہماری طرف سے نہیں، اتحاد امت کے بڑے بڑے فارمولے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے چلو جی سارے مسلمان اکٹھے ہو جاؤ، اب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کہتے ہیں جی سارے اکٹھے ہیں ہم، اور جن کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر لوگوں کو متحد دکھاتے ہیں ان میں سے کوئی قبر پرست ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ان کے ساتھ بھی اتحاد ہے، اور کوئی صحابہ کرام کا دشمن ان کو مرتد کہنے والا ہوتا ہے، کہتے ہیں سارے بھائی بھائی ہیں یہ جہاد کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ۔ کیا اللہ نے جو فارمولہ اتحاد امت کا پیش کیا ہے وہ نہ تو نسل پرستی پیش کی ہے، نہ وطن کے بت کو پیش کیا ہے کہ پاکستان کی حفاظت پہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، اور نہ ہی دشمنوں سے لڑنے کا فارمولہ پیش کیا ہے؟ اگر سب کو اکٹھا کرنے کا فارمولہ پیش کیا ہے تو اللہ کی توحید اور قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر سب کو متحد کرنے کا فارمولہ پیش کیا ہے۔ یہ کیسا فارمولہ ہے، کیسا اتحاد ہے کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں پھر پوچھیں جی ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، دو تین ہی رہ گئے تھے، کیا ان کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو اور ان کے بھائی بنیں؟ اور دوسرے سے پوچھیں تو قبر پرستی ان کا دین ہے اور قبروں کے اندر شرک کی اشاعت یہ ان کا مذہب ہے،
ہم کہیں جی یہ بھی ہمارے بھائی ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, سب مل کر ہم اللہ کے دین کو غالب کریں گے, ایسے فارمولے کے اوپر دین قائم نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا تھا, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. اے اہل کتاب, میں فارمولا پیش کرتا ہوں, تم اور ہم عیسائی اور یہودی سب اکٹھے ہو جائیں, لیکن کس چیز کے اوپر؟ اللہ نعبد الا اللہ, ایک اللہ کی عبادت اور پوجا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں, یہ فارمولا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہارا جھگڑا ہو جاتا ہے تو پوری امت کا اتحاد اس پہ ہو سکتا ہے, اللہ کے قرآن کے اوپر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر. ہم بھی یہی فارمولا پیش کرتے ہیں, ہم توحید میں کوئی لچک دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, سنت رسول کے اوپر کوئی ہم مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ کھڑا ہے, ہماری دعوت کھڑی ہے, قرآن کی دعوت ہے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. ہم اپنی اس دعوت کے اندر کوئی لچک نہیں پیدا کرنا چاہتے, اس کے لیے ہمیں تکلیفیں آئیں, ہمیں برا بلا کہا جائے, ہمارے اوپر اتہامات لگائے جائیں. تاریخ شاہد ہے کہ ہم نے ان سب کو قبول کیا ہے, قربانیاں پیش کی ہیں. آپ حضرات کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ حجت قائم کی ہے کہ جب تک قرآن اور سنت کا عقیدہ اور عمل اختیار نہیں کریں گے, اللہ عزوجل جلال کی رحمت نہیں آئے گی. پوری امت مسلمہ یہ سمجھ لے, پوری دنیا کے حکمران اور اسلامی ملکوں کے حکمران سمجھ لیں کہ جب تک آپ ہر چیز کو چھوڑ کر, اپنے طاغوتی نظاموں کو چھوڑ کر, اپنے عقیدوں کو چھوڑ کر قرآن اور سنت پہ نہیں آؤ گے, یہی ہمارا مسلک ہے, یہی ہمارا عقیدہ ہے, اتنی دیر تک نہ دنیا میں کامیاب ہوگی نہ آخرت میں کامیابی ہوگی. اللہ عزوجل جلال ہمیں قرآن و سنت پہ عقیدے پہ اوپر قائم رکھے, اس کی اشاعت کی توفیق دے, اور اسی کے اوپر اللہ عزوجل جلال ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.